السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، شوال کا نصف مہینہ گزر چکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے نیکیوں کے ایک سیزن کے بعد دوسرا سیزن ہم سب کو عطا کیا ہے. پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہم نے رمضان مبارک میں ادا کیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سارے حضرات کو اس کی توفیق دی، اور اس کے بعد جب ہمیں یہ اطلاع ملی کہ عید الفطر کا چاند نمودار ہو گیا ہے، تو اس وقت سے ہی اسلام کے پانچویں رکن حج کا سیزن کا آغاز ہو گیا، اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک حج کا فریضہ ادا نہیں ہو جاتا، یعنی ذی الحجہ کے 12 تاریخ تک. تو اللہ سبحانہ و تعالی مسلمان کو اس کی زندگی میں پے در پے اور مسلسل نیکیوں کے مواقع عطا فرماتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک کے بعد دوسری نیکی کا انسان کو موقع نہ ملے. تو اگر رمضان مبارک چلا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے متبادل دوسری نیکی اور دوسرے رکن اور فرض کا موقع ہمیں عطا کیا ہے. کوشش ہر اس شخص کو کرنی چاہیے کہ جن پر وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا کے مصداق، کہ ان کی صحت بھی ہے اور جانے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور وسائل بھی موجود ہیں، اور ان پر حج بھی فرض ہو چکا ہے. تو لہذا کوشش یہ اور ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلی فرصت میں ان کو حج کے فریضہ کو ادا کر لینا چاہیے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد باتیں ارشاد فرمائی ہیں حج کے بارے میں. دو باتیں عرض کرتا ہوں، ایک اس کی فضیلت کے بارے میں، اور دوسرا اس کو ادا نہ کرنے کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت کے بارے میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کے گھر کا حج کیا تو گویا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ایسا ہو جائے گا جیسا کہ آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور جب انسان پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے، اور اس کے برعکس جن لوگوں پر حج فرض ہو گیا اور وہ اس کو اپنی کاہلی اور سستی یا دیگر وجوہات کی بنا پر اس کو فی الفور ادا نہیں کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں، ایسے حضرات کے لیے بہت سخت شدید وعید بھی بیان فرمائی کہ جس پر حج فرض ہو گیا اور پھر بھی وہ حج کرنے میں سستی کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پھر ایسے شخص کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی عیسائی ہو کر مرے. وجہ کہ اللہ کے گھر کی زیارت اور عبادت کے لیے ماں سوائے مسلمان کے دوسرا کوئی شخص کافر نہیں جاتا ہے، تو لہذا آپ نے ایسے شخص کے لیے کہ جو عملی طور پر اپنے عمل سے اس بات کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ اس کے پاس صحت بھی ہے، وسائل بھی ہے، راستہ بھی محفوظ ہے، پھر بھی وہ نہیں جا رہا، ارادہ بھی نہیں کر رہا، کوشش بھی نہیں کر رہا، تو آپ نے فرمایا کہ جب اس بندے کو پرواہ نہیں ہے، پھر اللہ اللہ کے رسول کو کیا پرواہ ہے کہ ایسا بندہ جس کے دل کے اندر تڑپ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں جا کر اس فریضہ کو پورا کرے۔ حالانکہ ایک مسلمان جو اللہ اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ پانچ وقت اس قبلہ اور کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو کیوں اس کے دل کے اندر یہ تڑپ اور طلب پیدا نہیں ہوتی کہ میں اس گھر کی طرف، اس قبلہ کی طرف جا کر اس کی زیارت کر لوں اور اس فریضہ کو پورا کر لوں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے اوپر انعامات کی شکل میں، احسانات کی شکل میں، صحت کی شکل میں، مال و دولت کی شکل میں اور راستہ کے پر امن ہونے کی شکل میں مجھ پر فرمائے ہیں، تو پھر بھی میں نہیں جا رہا، تو پھر اللہ اللہ کے رسول کو ایسے شخص کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس کے اوپر حج فرض ہو گیا اس کو چاہیے کہ اس کو جلدی کر لے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی حالات ایسے پیش آ جائیں کہ وہ زندگی بھر حج کے فریضہ کو ادا نہ کر پائے۔ ایسی بات میں ایسے اشخاص بھی مشاہدے میں آتے ہیں کہ ان کے پاس وسائل تھے، حج فرض تھا، لیکن سستی اور کاہلی اور ان کی زندگی کے اندر ترجیح نہیں تھی حج کو ادا کرنا، اور وہ نہیں جا سکے۔ پوری زندگی پوری دنیا میں گھومتے پھرتے رہے، لیکن اللہ کے گھر میں ان کو بلاوا نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا، کوشش ہی نہیں کی، جستجو ہی نہیں کی، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی کے گھر کی حاضری کی کوشش اور ارادہ ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار مقبول زیارت نصیب فرمائے۔ جو آیات کریمہ میں نے پڑھی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی مناسبت سے ہے، سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے۔ اسراء کہتے ہیں رات کو سفر کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غیر معمولی غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، آپ کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہو گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کا، اور آپ کے غم گسار اور ہمدرد اور مہربان چاچا ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم، ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھا کہ جو آپ کے سب سے زیادہ مضبوط ترین پشتبان تھے، جو آپ کی حفاظت کرنے والے تھے، مال خرچ کرنے والے تھے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان کو بھی تھوڑی سی شہ ملی، ان کو بھی تھوڑا سا یعنی شوق چڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائے۔ تو ایسی حالت میں پروردگار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کا ارادہ فرمایا، تو اس واقعہ کو، اس سفر کو جو رات کے ایک حصہ میں جو اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ بیداری کی حالت میں اپنے جسم کے ساتھ، نہ کہ خواب میں، بیداری کی حالت میں اپنے جسم کے ساتھ رات کے کچھ حصہ میں بیت اللہ سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے جنت اور دوزخ اور آخر تک اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات دکھائی، اور اس وقت کے لوگوں اور مسلمانوں اور آنے وقت قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ کائنات میں سب سے افضل ترین جو ہستی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاس بلا کر ملاقات کا شرف بخشا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا، تو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد ظاہر ہے کہ بندے کا تخلیق کا مقصد بھی قرآن مجید میں واضح بیان فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن و انس کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے۔ اب ظاہری طور پر جب بندہ عبادت کرے گا تو اس کے لیے یکسوئی ہونی چاہیے، دل جمی ہونی چاہیے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا گھر بنایا۔ اس زمین پر سب سے پہلا جو، جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے بتائیے کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد، عبادت خانہ کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ ہے، مسجد الحرام ہے۔ تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ تو پھر انہوں نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ان دونوں کے درمیان میں تعمیر ہونے کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس، یعنی بیت اللہ، مسجد الحرام، خانہ کعبہ، یہ 40 برس پہلے تعمیر کروایا، اور اس کے 40 برس کے بعد مسجد اقصی کو تعمیر کروایا۔ جو میں نے خطبہ کے اندر حدیث مبارکہ پڑھی، اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی اس حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی 3 مساجد کے لیے اس کی طرف، اس کی زیارت اور عبادت اور نماز پڑھنے کے ارادے سے سفر کرنا مسلمان کے لیے باعث اجر اور ثواب ہے۔ ان میں فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد بیت اللہ، مسجد الحرام ہے، اور دوسری مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی مدینہ المنورہ میں ہے، اور تیسری مسجد مسجد الاقصی ہے۔ یہ اقصی کو اس وجہ سے اقصی کہتے ہیں کہ اقصی کا معنی ہے دور، بعید، چونکہ یہ بیت اللہ، مسجد الحرام، مکہ المکرمہ سے دور ہے، تو اس وجہ سے اس کو مسجد اقصی کا نام دیا۔ بعض حضرات، بعض لوگ دنیا کی بعض جگہوں پہ کوئی مسجد بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، تو اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیتے ہیں، اس معنی کے، اس نام کے معنی کی عدم واقفیت کی وجہ سے وہ اس نام رکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ مسجد تو قریب ہوتی ہے۔ اب کس معنی میں انہوں نے اس مسجد کا نام مسجد اقصی رکھا، واللہ عالم، یہ ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے۔ تو بہرحال چونکہ کچھ دن پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے مسجد اقصی کی زیارت نصیب ہوئی، تو اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے مسجد اقصی کے کچھ فضائل اور کچھ مناقب جو احادیث کے اندر، قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ 70 جگہ بالواسطہ اور بلا واسطہ مسجد اقصی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا، اور احادیث تو متعدد ہیں، اور اس کے فضائل بھی ان گنت ہیں۔ ان فضائل میں یہ بھی کہ یہ دنیا میں اس زمین پر تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہے، دوسرا اللہ سبحانہ و تعالی کا گھر ہے۔ مسجد کے بارے میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں یہ بتلائیے، یہ اطلاع کیجئے کہ زمین پر سب سے افضل ترین اور محبوب ترین جگہ اللہ کو کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تو پھر اس کے کچھ وقفہ کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جواب دیا، احب البلاد الی اللہ مساجدہا، کہ اس زمین پر سب سے محبوب ترین جو جگہ ہیں اللہ کو وہ مساجد ہیں، وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، کہ سب سے مبغوث ترین، سب سے بدترین جو جگہ ہیں اس زمین پر وہ بازار ہیں، پسندیدہ جگہ، محبوب ترین جگہ مساجد، اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نام بلند کیا جاتا ہے، مختلف انواع و اقسام کی عبادتیں اور بندگی کی جاتی ہے، اور بازار کو اس وجہ سے مبغوث اور ناپسندیدہ قرار دیا کہ وہاں دنیا جہان کے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بازار میں داخل ہو تو متعدد دعائیں سیکھ لائی، ان میں سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، جو پڑے گا اس کو 1,000,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ کوشش کریں کہ اس کو یاد کر کے چوتھا کلمہ ہے پڑھنے کی کوشش کیا کریں، کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو وجہ کہ وہاں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے بازاروں میں، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں اور دھوکہ دیا جاتا ہے اور طرح طرح کے گناہ کیے جاتے ہیں، تو ایسی جگہ پہ جب اللہ کا نام، اللہ کو یاد کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر عظیم ثواب بھی اس بندے کو دیتے ہیں کہ ایسی جگہ جو اللہ کو مبغوض ہے، اللہ کے لیے، اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اپنی حاجت کے لیے چلا جائے، بس بلا وجہ وہاں نہیں بیٹھا رہے، تو پھر اس کو اتنا عظیم ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی پسندیدہ جگہ مساجد، اس میں سب سے اول ترین بیت اللہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو بنی سب سے پہلے، اور اس کے بعد جو ہے دوسری نمبر پر جو بنائی گئی مسجد اقصی ہے، اور پھر اسی طرح یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ 16 یا 17 ماہ مسلمانوں نے اس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ وہاں اگر جائیں سعودی عرب میں تو وہاں ایک مسجد ہے قبلتین، دونوں طرف پہلے تو وہ بنائے ہوئے تھے، محراب بنائے ہوئے تھے، لیکن اب جو ہے انہوں نے ایک ہی محراب چھوڑا ہے جو بیت اللہ کی طرف، ورنہ اس کے دوسرے اپوزٹ 180 ڈگری کے بالکل اپوزٹ دوسرا محراب تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دیکھتے تھے آسمان کی طرف کہ اللہ سبحانہ و تعالی دوبارہ ہمارا قبلہ بیت اللہ کو بنا دے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، دوسرے سپارے دوسرے جز کی ابتدائی آیت، قبلہ، تحویل قبلہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی۔ تو یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی رہے، اور پھر قرآن مجید میں اس کو مقدس اور بابرکت جگہ بھی کہا گیا ہے، الذی بارکنا حوله، کہ نہ صرف بیت مسجد اقصی بلکہ اس کے ارد گرد، اور پھر یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوا کہ آپ نے اسرا، اسرا کا جو سب پہلا جو آپ کا مقام تھا براق، وہیں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں باندھی اور نفل پڑھی۔ اور پھر ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہاں جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں سب کی امامت اس جگہ پہ، اس مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یعنی تمام انبیاء کرام کے جمع ہونے کی وہ جگہ ہے، مسجد ہے، اور پھر سینکڑوں انبیاء کرام کا وہ مستقر ہے، وہاں ان کی قبریں ہیں، ان کے مقامات ہیں، اور پھر وہی جو قبۃ الصخرہ ہے وہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے، اور وہیں سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، دو انبیاء کرام آسمانوں پر گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر اوتلات کے ایک حصہ میں گئے تھے، واپس آ گئے، اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ قبۃ الصخرہ وہ جو پتھر ہے، جنت کے پتھروں میں سے وہ چٹان ہے، اور یہ بہشت اور جنت کے قریب ترین مقام ہے، اور دنیا جنت کی جتنے بھی دریا اور نہریں ہیں اسی سے جاری ہوتی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء کرام کی عبادت کی جگہ ہے، اور مقدس ترین جگہ ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، مقام ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ متعدد فضائل ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام، مسجد اقصی، ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جو کوئی اس کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتی ہیں کہ جو کوئی عمرہ کی نیت سے بیت المقدس سے احرام باندھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں. اور پھر اس کو روایت کرنے والے ان میں دوسری یہ بات فرمائی کہ یہ بات فرمائی تھی یا دوسری کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے جو اس نیت سے سفر کرے بیت المقدس کی، مسجد اقصی کی، کہ وہاں سے احرام باندھے گا عمرے کا یا حج کا اور پھر جو حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی مغفرت اور بخشش کر دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتے ہیں. تو یہ ملک شام، اس کے اندر متعدد ممالک ہیں. شام، بابر کا ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ رہیں گے تو میں کبھی بھی مدینۃ المنورہ کو نہ چھوڑتا، لیکن ہر ایک انسان کو انک میتم وانہم میتون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی جو ہے موت آنی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے بعد میں کہاں رہوں، کہاں سفر کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ ملک شام، تین مرتبہ ان کو ترغیب دی کہ آپ ملک شام میں جانا، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قیامت سے پہلے ایمان سمٹ آئے گا، لوگوں کا ایمان قیامت سے پہلے وہاں جو جائیں گے ان کا ایمان محفوظ رہے گا. تو جب دیکھا کہ وہ صحابی کچھ یعنی تعجب کا شکار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو پھر ضرور کوشش کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہاری اولادوں کے لیے اس میں ضرور رزق اور برکت عطا فرمائیں گے. تو یہ وہ جگہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار مساجد ایسی ہیں جہاں دجال کا دخول اور داخلہ نہیں ہوگا. ان میں سب سے پہلی مسجد الحرام، وہاں فرشتہ کھڑا ہے، بڑے فرشتے میکائیل ہیں، تو وہ کھڑے ہیں، دجال کو وہاں نہیں جانے دیں گے. اور اسی طرح دوسری جو مسجد ہے وہ مسجد نبوی ہے، وہاں بھی دجال دنیا کا بلکہ کائنات کا سب سے عظیم اور بڑا فتنہ، دجال کا معنی ہوتا ہے دھوکا اور فریب، وہ لوگوں کو دھوکا دے گا لوگوں کے ایمان سلب کرنے کے لیے. جو حق ہوگا اس کو وہ باطل بنا کے پیش کرے گا، جو باطل ہوگا اس کو حق بنا کر پیش کرے گا، جنت کو دوزخ بنا کر پیش کرے گا اور دوزخ کو جنت بنا کر پیش کرے گا، اور سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر، اسی کو دجل اور سب سے بڑا دجال. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک جو بائیں والی آنکھ ہے وہ نہیں ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا اللہ وہ کانا نہیں ہے. اگر تم اس کے دجل سے بچنا چاہتے ہو تو کم از کم یہ یاد رکھنا کہ اگر وہ تمہیں یہ کہے کہ میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو، میری بندگی کرو، تو پھر یہ خیال کر لینا، یہ سب اور باقی علامات تم اگر بھول جاؤ یہ یاد رکھ لینا کہ تمہارا اللہ کانا نہیں ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ، ان کی آپ نے تعریف فرمائی کہ جو دجال اور فتنہ دجال کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں گے تاکہ اس کے فتنہ سے لوگ اپنے آپ کو بچائے رہے. فتنہ دجال سے بچنے کے لیے دو باتیں عرض کرتا ہوں، اس کی آزمائش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دو باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے، باقی اگر کچھ زیادہ بھی یاد نہ ہو تو کم از کم اس کو یاد رکھ لیں. ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سورۃ الکہف کو پڑھا کرو جمعے کی رات اور یا جمعے کے دن. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو یاد کر لو، اس کے اگر پوری سورت یاد کر لی تو بہت اچھا ہے، اگر پوری سورت یاد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو یاد کر کے روزانہ تلاوت کرنے کی کوشش کیا کرو، تو اس کی برکت سے تم فتنہ دجال کے شر سے محفوظ رہو گے. اگر تم زندہ ہو پھر بھی, اگر فوت ہو گئے پھر بھی تم فتنہ دجال سے محفوظ رہو گے. اور پھر آپ نے فرمایا, اور پھر جو ہے اس کی فضیلت سورہ کاف کی اور بھی بہت زیادہ ہے, آپ فرمایا کہ جو کہ اس کو جمعہ کے رات یا جمعہ کے دن پڑھ لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے اور بیت اللہ یا آسمانوں کے درمیان ایک نور پیدا کر دیتے ہیں, اس کا آئندہ جمعہ تک اس کی حفاظت رہتی ہے, ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے وہ محفوظ رہتا ہے. تو یعنی ایک قسم کا نور کا یعنی ایک حلقہ اس کے ارد گرد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں اس سورت کی تلاوت کی برکت سے. اور اسی طرح آپ نے جب انسان ہم جو ہے تشہد پڑھتے ہیں نماز کی حالت میں, تو اس میں ایک دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, اس کو بھی ہم یاد کر لیں اور معمول بنائیں. اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم. تو اس میں یہاں دیگر باتیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں, ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اے اللہ فتنہ دجال سے بھی میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں. تو اس دعا کو بھی سیکھیں اور معمول بنائیں, تو جو بھی اس کا معمول بنائے گا تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اور تیسری جگہ جس میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا وہ بیت المقدس ہے, مسجد اقصی ہے. اور چوتھی جگہ جو ہے کوہ طور, جو طور سینا ہے اس کی جو مسجد ہے وہاں وہ داخل نہیں ہو سکتی. تینوں چاروں جگہ پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا, اور یہ وہ مقام ہے بیت المقدس کہ جہاں اسی دجال کو نبی عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر قتل کریں گے. اور وہ مقام جو ہے آج بھی موجود ہے, جہاں بن گورین ایئرپورٹ ہے تل اویو کا, تو اس کو پہلے لد ایئرپورٹ ہی کہتے تھے لیکن بعد میں اس کا نام بدل دیا. تو آج بھی تختیاں لگی, وہ درخت پہلے ایک درخت ہے, وہاں کی مقامی حکومت نے اس کو اکھاڑنے کی کوشش کی مختلف وسائل کے ذریعے, مختلف کرینوں کے ذریعے, لیکن نہیں اکھڑ سکا. اس کے پیچھے وہ چھپے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑیں گے. اس پہ درمیان میں ایک سڑک ہے, اس کے اپوزٹ جو ہے ایک چھوٹا سا مکان ہے, حجرہ ہے. اس کے حجرے کے اندر ایک پرانا قسم کا کنواں ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو تین پتھر پھینکیں گے, پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام, دوسرا حضرت یعقوب اور تیسرا حضرت اسحاق علیہ السلام کے الہ کے نام سے, تو وہ اس کو جب قتل کر دیں گے تو اس کو پھر اسی پرانے کنویں کے اندر مار کر جو ہے پھینک دیں گے. تو یہ وہ جگہ ہے کہ یعنی بابرکت, تو اس میں جانا چاہیے. جب ہم لفظ بیت المقدس, بیت المقدس یروشلم جو سٹی ہے اس کو بولتے ہیں, اور مسجد اقصی صرف وہ ڈم آف دا راک وہ اس کو نہیں ہے, بلکہ یہ اس کا پورا ایک کمپاؤنڈ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کسی بھی جگہ پر جو بھی نماز پڑھے گا, جو فضیلت آئی ہے یعنی جیسے بیت اللہ وہاں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب 100,000 نمازوں کا, اور مسجد نبوی میں 50,000 کا, اور اس میں مسجد اقصی میں 5,000 کا, اور بعض روایت کے اندر 500 کا. تو آپ اس کسی بھی جگہ پر, اس میں پھر اس کمپاؤنڈ میں مختلف مسجدیں ہیں, ان میں سے ایک مسجد جو ہے ڈم آف دا راک بھی ہے, وہ کیونکہ چٹان ہے, چٹان کے اوپر وہ گولڈن بنا ہوا ہے, گنبد بنا ہوا ہے جس کو قبۃ الصخرہ بولتے ہیں. صخرہ پتھر کو بولتے ہیں, چٹان کو, اور قبا جو ہے اوپر جو ٹم بنا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں. ان میں مسجد قبلی جو جس کو مسجد اقصی بولتے ہیں, وہ گرے کلر کا جو اس کے اوپر ٹم بنا ہوا ہے, اور باقی دیگر مساجد بھی ہے. تو یہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول, وہ آپ نے تو ہمیں ایک دوسرے صحابی بھی کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ہمیں ترغیب دی کہ ہم وہاں جائیں, تو اگر کوئی بندہ وہاں نہ جا سکے تو پھر کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ وہاں اس کے تعمیر کے لیے, اس کی مینٹیننس کے لیے وہاں تیل بیچ دے. ہم نے خود دیکھا کہ وہاں لوگ جب تیل بیچتے تھے اس کو پھر حفاظت کی بھی کرنی تھی, تو انہوں نے ایک کنواں بنایا ہوا ہے, تو اس کنویں کے اندر کافی جو ہے گہرا کنواں ہے, اس میں پھر وہ تیل محفوظ کرتے تھے مسجد کو. ظاہر الیکٹرک یہ تو بعد میں پیدا ہوئی, ایجاد ہوئی, تو اس میں پھر اس سے پوری مسجد اقصی کو روشن کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ ارادہ کریں کہ ہم بھی اپنے جو ہے زندگی میں وہاں سفر کریں گے, اور اس فضیلت کو حاصل کریں گے, ان فضائل کو حاصل کریں گے جو مسجد اقصی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. ایک گروپ جانے والا ہے جولائی کے درمیان میں, اگر جو حضرات جانا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. 5-6 دن کا وہ جو ہے سفر ہوتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس میں ایک بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی کم از کم ہمارے ایک مسلمانوں کے اندر بیداری کہ یہ فلسطینی مسلمانوں کا نہیں ہے، تمام مسلمانوں کی وہ مسجد ہے اور یہ اول روز سے ہے، تو اس کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، اس کی جو ہے تفصیل پڑھنی چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت ہے. اب ہماری کیونکہ ہم نے اس کو پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، بتلایا نہیں، تو اس کی فضیلت اور اس کے مناقب ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو ہم سفر نہیں کرتے. کوئی اتنا مشکل بھی سفر نہیں ہے، جن کے پاس یورپین ڈاکومنٹ ہیں وہ سفر کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مسجد اقصیٰ کے سفر اس نیت سے جو فضائل قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دیگر مساجد کو بھی آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله